الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزيزان محترم، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اور اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح سے ان کو پاک رکھنے کا حق ہے. ہر رجس کو، ہر برائی کو، ہر نجاست کو، ہر عیب کو ان سے دور رکھا. نہ ان میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، نہ ان میں کوئی نجاست پائی جاتی ہے، نہ ان میں کوئی گناہ پایا جاتا ہے، نہ ان میں کوئی معصیت پائی جاتی ہے، نہ یہ خدا کی مخالفت کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ طہارت ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ عبادت ہے، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کی رضایت ہے. لہٰذا اللہ نے ان کو انہی چیزوں کے لیے خلق کیا اور ان کو اسی طرح سے پاک اور پاکیزہ رکھا. عرض کر رہا تھا میں کہ کیونکہ دین ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زداری سے جو شہدا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر چیزیں کیونکہ فزیکل ہوتی ہیں ان کو اپنانا آسان ہوتا ہے اور باطن سے فراموش ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان اس بات پہ بہت دقت کرے گا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کے ارکان کیسے ادا ہونے چاہیے، نماز کے الفاظ کیسے ادا ہونے چاہیے. اس چیز پہ دقت کرنی بھی چاہیے، واجب بھی ہے، سیکھنا بھی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ دقت نہیں ہوگی کہ اس نماز کی روح کو کتنا حاصل کیا جائے. اگر نماز پڑھیں تو گناہ سے کس طرح سے بچا جائے، اگر خدا کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے تو واقعاً اپنی زندگی میں اس کو بڑا تسلیم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اگر خدا بند متعال کو اعلیٰ مانا ہے تو واقعاً ایسا تو نہیں اس سے زیادہ کسی کو ہم نے اعلیٰ اور رفع سمجھا ہو. لہٰذا انسان ظاہر میں زیادہ چلا جاتا ہے اور باطن میں اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی خدا کی بلیسنگس ہیں ہمارے ساتھ، اتنی زیادہ نعمتیں خدا کے ساتھ کہ انسان اگر ان نعمات کا شمار کرنا چاہے تو شمار کرنا مشکل ہے. پیچھے میرے ساتھ انسان کہ میں اس پر شکر ادا کروں گا، انسان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اگر انسان اپنی زندگی کو دیکھے، زندگی کا ایک دن بھی اگر غور سے دیکھ لے اور چاہے کہ میں نے آج تک خدا وند متعال کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے تو انسان کو نظر آتا ہی نہیں کیا ہے. لیکن یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ ہمارے لیے روڈ بنا کے ہم کو دیتی ہے، یہ اسٹریٹ لائٹ لگا کے ہم کو دیتی ہے، لہٰذا گورنمنٹ اس کا ہم سے چارج کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو روڈ ٹیکس دینا پڑے گا اس لیے کہ آپ اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اس روڈ سے گزرتے ہیں، لہٰذا آپ کو روڈ ٹیکس دینا پڑے گا. اگر کسی نے آپ کے گھر تک الیکٹرسٹی پہنچا دی ہے اور الیکٹرسٹی آ کر آپ کے گھر کو منور کرتی ہے، آپ کے گھر کو روشن کرتی ہے، آپ کو تاریکیوں سے نکال لیتی ہے، تو وہ سا مہینے کے آخر میں یا تین مہینے میں جہاں پہ جیسا انتظام ہو آخر میں ایک بل آ جاتا ہے کہ آپ کو اسے پے کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا لہٰذا آپ کو اسے پے کرنا ہوگا. آپ ٹی وی میں مختلف چینلز دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، لہٰذا چینلز والے بھی آپ سے لیتے ہیں، ٹی وی والے بھی آپ سے کہتے ہیں آپ نے ٹی وی خریدا ہے، بہرحال ابھی گورنمنٹ کا ہے لہٰذا آپ کو ٹی وی لائسنس رکھنا ہوگا. یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوتا ہے، جب آپ کچھ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پے کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ہمارے جیسے افراد अगर रोड बना के देते हैं तो उसके लिए रोड टैक्स हमसे लेते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम खुदा की सरजमीन पर चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, लेकिन खुदा को हम एक पाई एक पेंस भी नहीं देते और ना वो हमसे तलब करता है। तो कितना शुक्र का मकाम है, तो कितनी उसका शुक्र करना चाहिए कि अगर खुदा वंद मुताली जमीन पे चलने का हमसे कोई अवज ले लेता तो इंसान कैसे अदा करता, कितने शायद इंसान फिर कदम रखता तो शायद गिन गिन के कदम रखता कि मुझे अल्लाह ताला की इतनी इबादत करना पड़ जाएगी, अल्लाह का इतना शुक्र करना पड़ जाएगा। लेकिन इंसान सोचे कि हमें एक पेंस भी नहीं देना पड़ता, एक रुपये एक पैसा भी नहीं देना पड़ता, इस खुदा की जमीन पे हम आराम से चलते फिरते हैं। खुद खुदावंद कुरान मजीद फरमाता है वजअलना सिराज मुनीरा, खुदावंद मुजाल ने सूरज को और चांद को सिराज बना के चिराग बना कर भेजा है। इस लाइट को हम इस्तेमाल करने की पेमेंट करते हैं, लेकिन उस सूरज के लिए हमने आज तक पेमेंट नहीं की है। लेकिन सूरज से हम कितना फायदा उठाते हैं, सनलाइट से हम कितना फायदा उठाते हैं, लेकिन हम गौर भी नहीं करते, हम फिक्र भी नहीं करते कि ये सूरज हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। लिहाजा इंसान जब गौर ही नहीं करता, फिक्र ही नहीं करता तो शुक्र का तो मकाम उसके बाद आता है। लेकिन अल्लाह का लुत्फ है, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने सब कुछ हमें मुफ्त दिया हुआ है। ये मनाजिर हम कितने खूबसूरत मनाजिर हैं जो खुदा ने हमारी आंखों की ठंडक के लिए बनाए हैं, कितना सरसब्ज और शादाब बनाया है, कितना खुदा ने हुस्न रखा है, कितना खुदा ने जमाल रखा है कि इंसान उसे देखता है और कैफ करता है, खुश होता है। सुभान अल्लाह कहता है ये खुदा वंद मुताल इस पर कोई चार्जेस नहीं लेता, खुदा हम इस पर कोई चार्ज नहीं करता। खुदा क्या चाहता है कि बंदे खुदा जो अगर नेमत मैंने दी है तो उस पर शुक्र कर ले, यानी हमारा शुक्र ही करना खुदा की नेमतों का शुक्र करना ही उसकी अदायगी है। लेकिन अगर हम नहीं करते तब भी खुदा बंदे मुताल हमारे साथ कोई बुरा नहीं करता, ऐसा नहीं कि हमें फिर नजर नहीं आता या उस दिन सूरज की रोशनी हम पर नहीं आती या जमीन हमारे लिए तंग हो जाती है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, वो आपकी बिजली काट के चले जाएंगे, और अगर आपने रोड टैक्स नहीं दिया तो आपकी गाड़ी को क्लेम कर दिया जाएगा, इसे वो इजाजत नहीं देंगे। लेकिन खुदा वंद मुताल ऐसा नहीं है। हम दुनिया में अगर ऑफिस में हम दो दिन लेट हो जाएं, तीन दिन लेट हो जाएं, तो हमें वहां से वार्निंग लेटर मिल जाता है कि आप बहुत देर करने लगे, फला दिन आप 10 मिनट लेट थे, फला दिन आप 15 मिनट लेट थे, फला दिन आप इतनी देर लेट थे, हमें एक वार्निंग लेटर मिल जाता है। लेकिन कभी हमने सोचा कि हम नमाज में रोज देर करते हैं लेकिन खुदा हमें कोई लेटर नहीं देता, नमाज हम खुद ताखीर करते हैं खुदा हमें उसे लेटर नहीं देता। नमाज जमात की बात नहीं कर रहा, वो इस्तिस्ना है, उसे देर की जा सकती है, लेकिन फरादा नमाज में देर करते हैं। लेकिन खुदा बंद मुताल हमें किसी किस्म का वार्निंग लेटर नहीं भेजता, सिर्फ एक हुक्म देता है कि नमाज को वक्त पढ़ लिए करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। खुद उसने कहा कि देर से पढ़ ले तो मसला नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से किसी किस्म की वार्निंग नहीं आती हमें कि वार्न करे वह हमें, लिहाजा वो अरहमुर रहीमीन है। लिहाजा अगर आप दुआएं पढ़ें दुआ जोशन कबीर में नेमर रफीक, खुदा से ज्यादा बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है इंसान का, खुदा बेहतरीन दोस्त है। लिहाजा वो किसी भी चीज में खुदा इंसान से इस तरह से मामला नहीं करता जिस तरह इंसान दूसरे इंसान से मामला करता है। लिहाजा खुदा उसे बख्श देता है, खुदा उसे नहीं पूछता है। अगर इंसान एक तकल्लुफ करता है, एक कानून की मुखालफत करता है, मुझे यहाँ का नहीं पता, अगर वहां पे आप एक मरतबा रेड सिग्नल से रद्द हो जाएं और रेड सिग्नल को आप तोड़ दें, वहां से आप निकल जाए गाड़ी, तो आपको वहां पे 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जुर्माना लगा आपको लगता है एक दफा करने पर। लेकिन जो दिन रात अगर हम सोचें हम खुदा के कवानीन की कितनी मुखालफत करते हैं, लेकिन वहां पर जुर्माना चार्ज नहीं करता, वो हमें किसी किस्म की फीस नहीं लेता। हम उससे जुर्मा हम इतनी मुखालफत सुबह से लेकर शाम तक हमारी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उसकी मुखालफत में करते हैं, क्योंकि वो नेमर रफीक है, वो खुदा बेहतरीन दोस्त है। लिहाजा वो इन चीजों को इग्नोर करता है, वो इंसान को नहीं करता, बल्कि खुदा इससे भी ज्यादा है। खुदा जो है आप देखिए, अगर हमारा गुनाह किसी एक को पता चल जाए, हत्ता कि हमें अपने मर्जे तकलीद का भी गुनाह अगर पता चल जाए, तो हम उसकी तकलीद करना छोड़ देंगे कि नहीं ये आदिल नहीं रहा। किसी पेश नमाज की गुनाह पता चल जाए तो हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि वो आदिल नहीं रहा। हमारे कोई दोस्त का हमें गुनाह पता चल जाए तो हम उसको डिस्क्वालीफाई करार देते हैं कि हम ये सब कारोबार नहीं करते, क्योंकि ये इस पसंद का है। हमारी एक बुराई किसी के हाथ में आ जाए तो इंसान उसकी इज्जत नहीं रखता है। लेकिन खुदा वंद मुताल को देखे, तमाम हमारे गुनाहों को जानता है, उसके बावजूद वो सत्तारुल अय्यूब है, तमाम ऐबों को छुपाता है, किसी को नहीं बयान करता। हमारे अगर कसरत गुनाह जितने हैं ये दूसरों को पता चल जाए तो शायद फोटोकॉपी करके लोग तकसीम करें एक दूसरे को, फला साहब के इतने गुनाह हैं, लेकिन खुदा बंदे मुताल अपनी रहमत से उस सब गुनाहों को छुपा देता है। اور نفقت چھپاتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نہ صرف تمہارے گناہوں کو چھپاتا نہیں بلکہ اے خدا تو ایسے ہمارے گناہوں کو چھپاتا جیسے تجھے حیا آتی ہو ہمارے گناہوں سے. یعنی خدا بندے متعال سے خود امام خطاب کرتے ہیں خدا تو اپنے بندوں کے گناہوں کو ایسے چھپاتا ہے. حیا ہم کو کرنی چاہیے خدا کے مقابلے میں, شرم ہمیں آنی چاہیے, لیکن امام کہتے ہیں وہ گناہوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے اس کو حیا آتی ہو بندوں کے گناہوں کو ظاہر کرنے میں. کتنا ارحم الراحمین ہے وہ, کتنا کریم ہے. عزیزان محترم اس کے لطف و کرم. ایک مرتبہ کسی معصوم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مولا میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت گناہ کرتا ہوں, کوئی راستہ بتائیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں. تو امام نے کہا کہ بہت آسان ہے گناہ چھوڑنا, اگر تم گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو ایسا کرو خدا کا رزق کھانا چھوڑ دو, جب تمہیں گناہ کرنا ہو تو خدا کا رزق استعمال نہ کرو. تو اس نے کہا مولا ممکن نہیں ہے کہ میں خدا کا رزق نہ کھاؤں اور گناہ نہ کروں. تو کہنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کہنے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کرنے کے لیے خدا کا رزق چھوڑ دوں تو کھاؤں گا کیا. امام نے کہا اچھا تو پھر خدا کی ملکیت سے نکل جاؤ, اس کی حکومت سے نکل جاؤ. وہ تو کہا کہ مولا آپ جانتے ہیں آپ کی عزت کا کہنے والا فراغ میں حکومت ہے, اس کی حکومت سے کون نکل سکتا ہے, اس کی حکومت سے کون جا سکتا ہے. کہا کہ تم اس کی حکومت سے بھی نہیں جا سکتے ہو تو پھر ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں پر تمہیں خدا دیکھ نہ رہا ہو. مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا نہ دیکھ رہا ہو. کہنے نہیں تم جانتے ہو خدا تمہارے گناہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تم جانتے ہو جس ملکیت پہ جس مقام پہ تم گناہ کرتے ہو خدا کی ملکیت ہوتی ہے, اور جو رزق کھاتے ہو تم خدا کا کھاتے ہو. تو امام کہتے ہیں جب تم اتنے مجبور ہو نہ اس کا رزق چھوڑ سکتے, نہ اس کی ملکیت سے جا سکتے, نہ اس کے آنکھوں سے یعنی اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکتے ہو تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. اس لیے وہ چھوڑ دینا آسان ہی کام مشکل ہے. انسان اگر صرف غور کرے, انسان آئمہ اطہار یہ مثال اسی لیے دیتے تاکہ ہمارے لیے بات واضح ہو جائے. اور خدا کتنا ارحم الراحمین ہے, کتنا وہ کریم ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں, بہت سے لوگوں کی سزائیں معاف ہو جاتی ہیں, بہت سے لوگوں کی سزائیں معاف ہو جاتی ہیں, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, امریکہ ہو, کئی جگہ پر سیاسی مجرم ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. انسان مذہبی مجرم ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, مختلف لوگ خطائیں کرتے ہیں ان کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن گناہ معاف کرنے کے بعد کوئی ان کو دوست تو نہیں رکھتا نا. ایسا تو نہیں جیلر کہتا آج سے ہم آپ کو نکال لیں, پولیس کہتی ہے آج سے ہم رہا کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں, محبت کا تمغہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا, گورنمنٹ کہتی ہے آپ ہمارے مجرم تھے ہم نے آپ کو معاف کر دیا, معاف تو کر دیا لیکن وہ گورنمنٹ تمغہ نہیں لیتی, ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے گناہگاروں اگر تم مجھ سے آ کے توبہ کر لو گے میں تمہیں معاف بھی کروں گا. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کتنا لطیف ہے, کتنا کریم ہے کہ وہ معاف بھی کرتا ہے, معاف کرنے ساتھ ہم سے محبت بھی کرتا ہے. سلوات پڑھیں محمد والے انسان اگر خدا کی رحمت اس کی نعمتوں کو دیکھے تو خدا بندے متعال کی نعمتیں, یہ ایک انسان پتا اٹھا لے ایک پتا اور دیکھے کہ اس پتے کو مثال کے طور پر پالک کا پتا کھانے بیٹھا ہے یا سلاد کا پتا کھانے بیٹھا ہے, تو ایک لیف اٹھائے وہ سلاد کا اور دیکھے اس میں خدا بندے متعال کی کتنی نعمتیں ہیں. سورج نے اس پر کام کیا, مٹی پر اس نے کام, مٹی نے اس پہ کام کیا, ہوا نے اس پہ کام کیا, پانی نے اس پہ کام کیا, زمین میں پتہ نہیں کتنے قسم کی چیزیں تھیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں, کسان نے اس پہ کام کیا, پھر ٹرک لے کر آیا, پیکنگ اس کی ہوئی, بازار میں آئی, کتنی مراحل سے خدا نے اس کو گزارا اور اس کے بعد یہ نعمت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے. تو انسان سوچے تو خدا کی ایک اگر لیف بنائی ہوئی کھائے تو اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی لیف کا بھی انسان شکرانہ نہیں کر سکتا, انسان اس کا تھینکس نہیں کر سکتا. کس طرح سے تھینک کرے, اپنے جسم میں انسان ایک کتنی ہزاروں رگے انسان کے جسم میں, لاکھوں ملین سیلز انسان کے جسم میں, ایک رگ میں درد ہو جائے, ایک رگ کٹ جائے انسان کی پورے جسم تڑپنے لگتا ہے. انسان تصور کرے کہ خدا بند متعال کی ہم کس طرح سے شکر گزار کر نہیں سکتا انسان. لہٰذا جس حال میں خدا بند متعال رکھے انسان کو اسی حال میں شکر کرنا چاہیے. خدا بند متعال نے دیکھنے والی بہت سی چیزوں کو بنایا, خدا بند متعال نے سننے والی بہت سی چیزیں بنائی ہیں,
खुदा ने खाने के लिए इंसान की बहुत सी नेमतें बनाई हैं, लेकिन अल्लाह ने इनसे कहा देखो मैंने बहुत सी नेमतें खाने के लिए बनाई, चंद चीजों को हराम किया, तुम हराम ना खाओ। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे लिए हलाल किया है सुनने को, लेकिन कुछ चीजें मैंने हराम करार दी उनको ना सुनो। कुछ सब चीजें मैंने तमाम दुनिया तुम्हारे लिए हलाल करार दी, कुछ चीजें मैंने हराम करार दी, देखो उनकी तरफ निगाह ना करो। यानी चंद एक चीजें हैं खुदा ने हराम की हैं, बाकी सब कुछ हमारे लिए हलाल कर दिया। खुदा कहता है बस मेरे हलाल को अपनाओ, हराम की तरफ निगाह ना करो, हराम ना सुनो, गीबत ना करो, म्यूजिक ना सुनो, बुराई ना सुनो, इसलिए कि इसको मैंने तुम पर हराम किया है। मेरी कितनी जायज नेमतें हैं, मेरी कितनी ज्यादा नेमतें हैं, खाने को तुम्हारे पास कुछ चीज की कमी है, कितनी चीजें मैंने तुम्हारे हलाल दी हैं। अगर इंसान से पूछा जाए तो हलाल चीजें नहीं गिन सकता, खुदा ने इतनी चीजें हलाल, तो फिर क्या जरूरत इंसान हराम चीज को खाए जाकर। लिहाजा अल्लाह के लिए इंसान हराम चीज को नहीं छोड़ सकता। कहां तक इंसान खुदा वंदे मुताल इतना लुत्फ करता है, इतनी इनायत करता है, फिर इंसान खुदा की मुखालफत करता नजर आए तो फिर वो मोमिन तो नहीं कहला सकता। जब खुदा की मुखालफत कर रहा है उस पर तोबा भी ना करे, इंसान इज्जत के पीछे जाता है, शर्फ के पीछे जाता है, बहुत से गुनाह। मासूम का एक कौल है कि मासूम फरमाते हैं कि वाय उस शख्स के ऊपर जो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बेच देता है। बाज वक्त तो गुनाह अपने नफसानी ख्वाहिशात की बिना पे करते हैं, बाज वक्त गुनाह दूसरों की वजह से करते हैं। वो जो ना हमारे कब्र में जाएंगे, ना हमारा हिसाब किताब देंगे, वो दफना के वहीं से वापस आ जाएंगे, उनके लिए हम गुनाह करते हैं। किस लिए? ताकि हम उनके महबूब रहें, ताकि हमारी वो इज्जत करें, ताकि वो हमें ना कहीं बैकवर्ड है। एक महफिल है, हराम महफिल है, लेकिन दोस्त क्या है, भाई क्या है, किसी कजन क्या है, जाते हम इसलिए जानते हैं कि हराम महफिल है, जाना उसमें हराम है, ना अल्लाह राजी है, ना उसका रसूल राजी है, ना अहले बैत राजी है, लेकिन ऐसी महफिल में हम क्यों शिरकत करते हैं कि नहीं भाई हो नाराज हो जाएगा, नहीं वालिद है वो नाराज हो जाएंगे, नहीं दोस्त है वो नाराज हो जाएगा। यानी कि अल्लाह की रजायत को छोड़कर, अहले बैत की रजायत छोड़कर हम उसमें सिर्फ इस वजह से हम उस पर अजीज हो जाएं, हम उससे वो हमसे मोहब्बत करे, वो हमारा एहतराम करे। ये इंसान बहुत से गुनाह इसलिए करता है, बहुत सी खताएं इंसान इसलिए करता है ताकि वो दूसरों के सामने इज्जत के साथ रह सके। इज्जत किसी को खुदावंद ने मुताल नहीं दी है, इज्जत सिर्फ खुदावंद ने मुताल की जात के लिए है। कायनात में खुदावंद ने मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमाया आता है अल इज्जतो लिल्लाह जमीआ, तमाम की तमाम इज्जत जो है वो खुदावंदे मुताल के हाथ में। अगर आज मुसलमान इस बात को समझ जाते कि हमें अगर इज्जत के साथ रहना है तो गैर खुदा के सामने सर नहीं झुकाना है, उन अफराद से जो दुश्मनान खुदा है उनसे मदद तलब नहीं करना है, तो अल्लाह आज मुसलमानों को इज्जत और सरफराजी अदा करता। इसलिए कि कुरान मजीद में खुदावंदे मुताल ने कुछ मिसालों को बयान किया कि हर वो शख्स जिसने अपने पे कंट्रोल किया है खुदा बंदे मुताल ने उसको अजीज बना दिया है, खुदा बंदे मुताल ने उसको करीम बना दिया है, खुदा बंदे मुताल ने उसको इज्जत बख्शी है। जनाबे यूसुफ अला नबी नवाली अलैहिस्सलाम ने जब अपनी शहवत को कंट्रोल में किया और जुलेखा के जाल में नहीं फंसे और खुदा की तरफ फरार करके गए, खुदा ने उन्हें अजीज मिस्र बना दिया, हुकूमत अता की, इज्जत अता की। जनाब इब्राहिम ने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, बेटे की मोहब्बत को कुचल दिया खुदा के लिए, लिहाजा अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का खिताब दिया। जनाबे इस्माइल ने अपने नफ्स को कुचल दिया कि मेरी जान कोई जान नहीं है, जो मेरा रब चाहता है उसके लिए मैं कुर्बान होने को तैयार हूं, अल्लाह ने उन्हें ज़बीहुल्लाह बना दिया। जनाबे मूसा की मां ने अल्लाह की रिजायत के खातिर अपने बेटे को दरिया के हवाले कर दिया तो खुदा ने दोबारा मां को अपने बेटे से मिला दिया। हर वो फर्द जिसने अल्लाह के रास्ते में अपने नफ्स खुशी की है और नफ्स को मारा है, मुखालफत नफ्स की है, खुदा ने उसे अजीज बना दिया, खुदा ने उसे करीम बना दिया, खुदा ने उसे इज्जत दी। क्यों? इसलिए इज्जत तो लिल्लाह जमीआ, इज्जत तो सिर्फ खुदा के लिए है, उसकी इताअत में है, उसकी इबादत में है, उसकी इताअत और इबादत जो कर अंजाम देगा यकीनन वो अल्लाह के सामने अजीज हो जाएगा। अजीजा ने मौतम यही वजह थी, असदुल्लाह का खिताब इसी तरह से नहीं मिला है, असदुल्लाह उसको कहा चली गया था, क्योंकि इंसान के लिए आसान है कि इंसान अपने दुश्मन के ऊपर कुर्बतन इल्लाह सवार हो जाए और उसका तरसन से जुदा कर दे, लिहाजा ये आसान है। असदुल्लाह उसे कहते हैं जो दुश्मन पर सवार हो लेकिन कुर्बतन इल्लाह उसके उतर जाए, उसे असदुल्लाह कहते हैं। सलमान
अरे हैदरी
मोहम्मद वाले मोहम्मद
अल्लाह सुभान अल्लाह।
پہ کنٹرول جو ہوتا ہے وہ کوئی جا کر علی بن ابی طالب سے پوچھے. دشمن کے اوپر سوار ہونا, شجاعت کا مظاہرہ کرنا آسان ہے, لیکن اللہ کی خوشنودگی کے لیے دشمن کو زیر کرنے کے بعد اس کے سینے سے اتر جانا, یہ کمال علی کا کمال ہے. اس لیے تو علی کو اسد اللہ کہا جاتا ہے. شجاعت دنیا میں بہت گزرے ہیں اور علی اس مقام پر ہے, علی اس بلندیوں کا نام ہے. علی قرآن کو, علی کیونکہ مجسمہ قرآن ہے, ایک شخص ہے جو تلاوت قرآن کرتا ہے, ایک وہ ہے جو قرآن کو اپنے وجود میں اتار لیتا ہے. لہٰذا علی کے خطاب میں ہے وہ قرآن ناطق ہے, یہ قرآن صامت ہے. قرآن صامت خدا کے لیے یہی بیان کرتا ہے, عزت صرف خدا کے لیے ہے, یہ عزت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے. علی نے اسی قرآن پہ عمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر علی خدا اللہ کے لیے تمام عزت اللہ کے لیے ہے, تو علی بھی آج سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ تے میرے لیے بات کافی ہے, میرے عزت کے لیے, میرے شرف کے لیے بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, میری عزت کے لیے بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کفا علی عزا ان لکون لکا عبدا. یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں خدا میری عزت اور شرف کے لیے بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں. اس لیے کہ اللہ کا علی, اللہ کا یہ ولی جانتا ہے کہ اگر عزت کہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں ہے, اگر عزت ملتی ہے تو اللہ کی بندگی میں ہے, اگر وہ عزت ملتی ہے تو اللہ کے بندے ہونے میں ہے. انسان جب بھی کسی اور کا بندہ بنتا ہے, جب کسی اور کے سامنے جھکتا ہے, جب کسی اور کے پاس جاتا ہے, تو یقیناً وہ بندگی خدا سے ہٹ جاتا ہے. لہذا جہاں اخلاص میں, جہاں صرف اور صرف عزت خدا کے لیے ہے, تو وہاں علی بھی اعلان کر رہا ہے اگر عبدیت ہے, اگر کوئی کسی کے لیے عبودیت علی نے کی ہے, اگر عبادت علی نے کی ہے, اگر بندہ مطلق علی کسی کا ہے, تو وہ صرف ذات خدا کے لیے ہے. اور علی تمام کلام کمالات کے بعد علی اپنے صد اللہ پہ غور نہیں کرتا. علی کو یہ نہیں کہ وہ لسان اللہ ہے, علی کو یہ نہیں کہ صد اللہ ہے, وہ خیبر کا فاتح ہے, وہ صاحب ذوالفقار ہے, وہ بطول کا شوہر ہے, وہ رسول کا اخی ہے, وہ نفس پیغمبر ہے, وہ نفس اللہ ہے. علی علیہ السلام کسی پہ افتخار نہیں کر رہے, کہہ رہے افتخار اسی پر ہے, علی کی عزت اسی پر ہے کہ علی اللہ کا بندہ ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ایک بار مرتبہ سلوات پڑھے محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
مؤذن محترم, یہ اس لیے کہ یہ وہ بندگی, وہ راستہ ہے جو تمام عزتوں سے ملتا ہے, جہاں پہ تمام قسم کی عزتیں ملتی ہیں. جو اللہ کی بندگی کو ادما لیتا ہے, جو بندگی کو پا لیتا ہے, وہاں پر خدا کی تمام تر عظمتیں ملتی ہیں. بس یہی فرق ہے ان افراد میں جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, خدا انہیں عزیز بنا دیتا ہے, خدا انہیں کریم بنا دیتا ہے. لیکن اس فرد میں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضایت میں بیچ دیتا ہے, خدا اسے اپنی رضایت عطا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
لہذا عزیزان محترم, نفس کا بیچنا اور خدا کی رضایت دینا, یہ معاملہ جو ہے کئی مرتبہ سنا ہے, لیکن یہ معاملہ خدا نے کیوں ایسا کیا؟ اس میں ایک حکمت ہے. علی تو روز سوتے تھے, کیونکہ آج بڑے اطمینان سے سوئے تھے, لیکن علی روز سوتے تھے. اطمینان سے اس لیے سوئے تھے کہ زبان رسالت پہ یقین تھا. کہا تھا رسول اللہ نے کل تم مجھ سے آ کے مل جاؤ گے. لہٰذا آج علی بہت سکون سے سوئے تھے, لیکن آج ہی کی رات میں کیا خصوصیت تھی کہ آج نفس بکا ہے اور رضایت ملی. اس میں کیا خصوصیت تھی؟ عزیزان محترم, معروف حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے علی علیہ السلام سے کہا, یا علی تمہیں کوئی نہیں پہچانتا مگر اللہ پہچانتا ہے یا میں پہچانتا ہوں, اور مجھے کوئی نہیں پہچانتا, یا تم معرفت رکھتے ہو یا اللہ معرفت رکھتا ہے. اور اللہ کی کوئی معرفت نہیں رکھتا, یا تو میں معرفت رکھتا ہوں یا تم معرفت رکھتے ہو. لہذا تعالیٰ یہ وہ تین ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے کی معرفت رکھتی ہیں اور کوئی ان کے درمیان نہیں جو کسی ان سے بڑھ کر کسی کی معرفت رکھتا ہو. لہذا یہ علی تو سوتے روز تھے لیکن نفس نہیں بکا تھا, رضایت نہیں ملی تھی, آج معاملہ ایسا تھا, آج یہ تینوں اس معاملے میں انوالو تھے. یہاں پر علی نے سو کر بتایا, امت اسلامی کو تا قیامت درس دے کر بتایا کہ رسول کی عظمت یہ ہے کہ علی تمام کمالات کے ساتھ اپنے نفس کو نبی پر قربان کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی جان کو علی پر نبی کے اوپر قربان کرتا ہے. لہذا میں اپنا نفس علی نبی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے میں لے کر آؤں تاکہ نبی کی جان بچ جائے. لہذا اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ نبی کی معرفت کا انداز ہے کہ علی جو کائنات میں با فضل ہے, جو با کرم ہے, جو شرافت میں, علم میں, زہد میں, تقوی میں, شجاعت میں, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, وہ اس طرح سے میرے حبیب پر قربان ہو رہا ہے. لہذا خدا نے بھی آواز دی, کہا دیکھو جو میرے نبی کی حمایت کرتا ہے, جو میرے نبی کا احترام کرتا ہے, جو میرے نبی کی جان بچاتا ہے, اس کو میں اپنی خدائی کی رضایت عطا کرتا ہوں. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
نعرے رسالت, نعرے حیدری, سلوات محمد وآل محمد.
محترم اہل بیت نے عظمت خدا کو بھی پہچانوایا, اہل بیت نے عظمت رسول کو بھی پہچانوایا کہ جب علی جیسا رسول پہ قربان ہو رہا ہے تو پھر کسی کو اپنے سے اوپر رسول پہ, کیونکہ نبی جو ہے وہ تمام نفوس پہ اولویت رکھتا ہے.
سبحان اللہ,
ہر نفس کے اوپر پیغمبر اسلام کی اولویت ہے, ہر نفس پہ پیغمبر اسلام کی ولایت ہے. لہذا پیغمبر اسلام کا احترام ہی آج مسلمان میں سیکھا ہے کہ رسول ہم جیسے تھے, یہ آج ان کا غلط و فاسق عقیدہ ہے. لہذا وہ سوچیں تو کبھی, غور تو کریں کبھی کہ اس نبی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں جس نبی پر علی قربان ہوتا ہے, یہ اس نبی کے متعلق کہہ رہے ہیں جس کے لیے جس کا احترام جبرائیل کرتے ہوں. تو انسان ذرا غور تو کرے, فکر تو کرے کہ اللہ کا وہ حبیب تھا, اس حبیب پر اگر کوئی قربان ہوتا ہے تو خدا اسے اپنی رضایت عطا کرتا ہے, اس کا نفس اتنا پاکیزہ اور خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے, خدا اسے نفس اللہ کا خطاب دیتا ہے, اس کا نفس خریدتا ہے اور رضایت اس کو بیچ دیتا ہے. یعنی علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے, وہ کہہ وہ وجود ذات وجود ہے, وہ پربرکت ذات ہے جس کے پاس اللہ کی تمام رضایت موجود ہے. لہذا پیغمبر اسلام نے اللہ نے وہاں پہ اس کی رضایت کا اعلان کیا, پیغمبر اسلام علی بن ابی طالب کے کل ایمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں کل مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا, انسان کے لیے دین میں صرف دو ہی چیزیں ہیں, یا تو صورت دین ہے یا حقیقت دین ہے. صورت دین کا نام اسلام ہے, حقیقت دین کا نام ایمان ہے. انسان کو پتا چلنا چاہیے ایمان کہتے کسے ہیں, اسلام کہتے کسے ہیں. اگر ظاہر پہ وہ عمل کر رہا ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں, اگر دل میں وہ وسوق رکھتا ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں. انسان سے اگر آپ کو پوچھنا ہو, اگر انسان نبوت پہ ایمان رکھتا ہو لیکن ایک نبی پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا ایمان ایمان نہیں کہلائے گا. وہ تمام خدا کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہو, خدا کی ایک صفت کا انکار کرتا ہو, وہ موحد نہیں کہلائے گا. وہ قیامت پہ یقین رکھتا ہو لیکن قیامت کے کسی حشر و نشر کا انکار کرتا ہو تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا, وہ صاحب ایمان نہیں کہلائے گا. کیونکہ عمل میں اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے. نماز آپ دو رکعت پڑھیں گے دو رکعت قبول ہوگی, دو رکعت چھوڑیں گے تو اس کی سزا ملے گی. یہ عمل ہے, عمل کی دنیا میں ایسے ہی ہے. صبح کی نماز پڑھی تو ٹھیک ہے, ظہر نہیں پڑھی تو اس کا گناہ پڑے گا, لیکن صبح کی نماز ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ایمان میں ایسا نہیں ہے. ایمان اگر توحید میں خدشہ ہے تو نبوت بھی قبول نہیں, نبوت پہ خدشہ ہے تو امامت بھی قبول نہیں, امامت پہ خدشہ ہے تو قیامت بھی قبول نہیں. جس بھی چیز جو بھی صاحب ایمان ہے, حتیٰ کہ فروعات دین پر بھی ایمان رکھنا شرط مسلمان ہونا ہے. یعنی انسان نہیں کہہ سکتا میں نماز پہ عقیدہ نہیں رکھتا, نہ پڑھنا اور بات ہے. اگر کوئی کہہ دے میں نماز پہ عقیدہ نہیں رکھتا, وہ سیدھا کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ نماز پڑھنا جو ہے وہ عملی چیز ہے, ایک فرعی چیز ہے, لیکن نماز پر ایمان رکھنا ایک اصولی چیز ہے. روزے پر ایمان رکھنے کی اصولی چیز ہے, کیونکہ نماز کا انکار, روزے کا انکار قرآن کا انکار ہے, اور قرآن کا انکار جو ہے پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار ہے. لہذا ایمان میں اور عمل میں یہ فرق ہے. عمل انسان جتنا بھی انجام دے گا اتنا عمل قابل قبول ہے, لیکن ایمان میں ایسا نہیں ہے. ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب ایمان کمپلیٹ ہو. یہ نہیں کہ صرف توحید کی سطح پہ کمپلیٹ ہو, نبوت میں نہیں. اگر توحید پہ کمپلیٹ ہے, عدالت میں کمپلیٹ ہے, نبوت پہ کمپلیٹ ہے, امامت پہ کمپلیٹ ہے, قیامت میں کمی پائی جاتی ہے تو پورا کا پورا ایمان اس کا رد ہو جاتا ہے, وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. لہذا ایمان کے ساتھ, ایک مرتبہ کسی عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں, کہ کیا آپ سے کہا جائے اگر اللہ سے ایک دعا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہ انہوں نے کہا خدا عاقبت بخیر کرے. یعنی اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اس ایمان کے اوپر جائیں جس ایمان کو ہم رکھتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہوگا انسان کچھ بھی اعمال کر کے مرا ہو, اگر بے ایمان مر گیا تو اس کو کوئی نہ سزا, اس کے لیے کوئی نہ جنت ہے نہ اس کا کوئی مقام ہے, وہ سیدھا جو ہے جہنم میں جائے گا. کیونکہ ایمان کی کائنات میں بہت زیادہ, دین کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھی جاتی ہے کہ ایمان کو انسان جو ہے کمپلیٹ رکھے. ایمان میں کمپلیٹ اگر نہیں ہوگا تو یقیناً انسان کا کوئی عمل قابل اکثر نہیں ہے, کوئی خدا بند متعلق کرے گا. لیکن ایمان انسان کہاں تک رکھے, کیسے پتہ چلے کون ایمان رکھتا ہے, کیسے پتہ چلے کون ایمان نہیں رکھتا ہے؟ ایک انسان پلٹ کر کس سے پوچھے کہ جناب آدم پہ آپ کا ایمان ہے, جناب نوح پر آپ کا ایمان ہے, جناب عیسیٰ پہ آپ کا ایمان ہے, اللہ کی صفات پہ آپ کا ایمان ہے, اللہ کی عدالت پہ آپ کا ایمان ہے, اللہ کی رحمت پہ آپ کا ایمان ہے, کتنی چیزیں, قرآن پہ آپ کا ایمان ہے, فرشتوں پر آپ کا ایمان ہے, کتنی ایمان والی چیزیں ہیں کہ انسان پوچھتا چلا جائے, ایک فہرست ہے. لہذا پیغمبر اسلام نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر تمہیں ایمان کا پتا چلانا ہے کون صاحب ایمان ہے کون صاحب ایمان نہیں ہے, کیوں ایمان ہوتا ہے تو کمپلیٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے تو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. لہذا پیغمبر نے فرمایا, کہا دیکھو قرآن بھی جزء ایمان ہے, توحید بھی جزء ایمان ہے, نبوت بھی جزء ایمان ہے, فرشتے بھی جزء ایمان ہے, جنت بھی جزء ایمان ہے, نار بھی جزء ایمان ہے, یہ سب کا سب ایمان ہے. لیکن علی کو میں کل ایمان بتا کے اس لیے جا رہا ہوں, پلٹ کے دیکھ لینا, اگر تم علی کا تذکرہ کرو اور چہرہ ہل جاتا ہے, اس کے معنی یہ صاحب ایمان ہے. صلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
نعرہ
حیدری
یا علی. محترم, اس لیے علی بن ابی طالب کو جب آج آپ سے کوئی پوچھے کہ میں علی علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کے معنی اس کی توحید کمپلیٹ ہے, اس کی نبوت کمپلیٹ ہے, اس کا عقیدہ آخرت کمپلیٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا, اس کے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ دیگر فرقوں میں انحرافات بھی آئے, کتنی نبوتوں کے دعوے کیے گئے, لیکن مکتب تشیع میں دعوے نبوت اسی لیے کسی نے نہیں کیا, اس لیے مکتب تشیع نے اپنے کلمے کے بعد جب یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد ولایت علی کا اعلان کر کے بتا دیا کہ ہماری نبوت تمام ہو چکی ہے, لہذا اب نبوت کا تصور نہیں پایا جاتا ہے. یہ راستہ تھا نبوتوں کو روکنے کا, یہ کاذب نبوتوں کو روکنے کا راستہ تھا, یہ جھوٹی نبوتوں کو روکنے کا راستہ تھا, تاکہ تا قیامت کوئی نبی نہ آ سکے. اور نبی نہیں آیا. آپ جا کے تاریخ نبوت اٹھا کے دیکھیے, مکتب تشیع میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس لیے کہ ہر شخص جانتا تھا ان کیا ولایت کا سلسلہ شروع ہو چکا, ان کیا امامت کا سلسلہ شروع ہو چکا, ان کیا خلافت کا سلسلہ شروع ہو چکا. اور یہ اعلان اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہر سننے والا یہ سن لے کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد اور پیغمبر کی نبوت کے بعد اگر ہم کوئی عقیدہ رکھتے ہیں تو علی کی ولایت پہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی حیدر.
عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت سے نوازا ہے, یہ وہ نعمت ہے کہ خداوند متعال نے جو حب اہل بیت ہے, یہ اللہ نے نعمت انسان کو وہ نعمت دی ہے. خدا نے ان کو طاہر و طیب بنایا, پاک اور پاکیزہ بنایا, لیکن خداوند متعال نے, آپ دیکھیں خداوند وہ حکمت, آپ خداوند متعال کی دیکھیں کہ خداوند متعال اگر قیامت میں ہم کھڑے ہو جائیں, اور اس میں کسی مسلمان کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ انسان نے نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، حج پر نہ گیا ہو تو خدا اسے معاف کر دے، کیونکہ حقوق اللہ میں آتے ہیں، جتنے اللہ کے حقوق ہیں اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد آتے ہیں خدا انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو یہیں پر توبہ کرنی پڑے گی، ان کو یہیں راضی کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت میں راضی کرنا پڑے گا۔ کسی کا مال کھایا ہے تو یہیں پر ادا کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت اسے راضی کرنا پڑے گا۔ کسی کی بے عزتی کی ہے تو یہیں معافی مانگنی ہوگی قیامت، ورنہ اس کی معافی مانگنا پڑے گی۔ یعنی حساب و کتاب حقوق العباد میں آگے بڑھنے والا نہیں ہے، خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن وہ اپنے لیے ہے، وہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، دوسرے حقوق خدا نے دوسروں کو دے دیے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک خدا راضی نہیں ہوگا اور خدا انہیں اجازت نہیں دے گا۔ اب ذات اقدس الٰہی نے ہمارے لیے دین بھیجا، ہمارے لیے شریعت بھیجی، ہمارے لیے نبوت بھیجی، ہمارے لیے امامت بھیجی، ہمارے لیے قرآن بھیجا، اللہ نے وحی بھیجی، یہ تمام احکام خدا بند متعال نے بھیجے، تو ذات اقدس الٰہی کو چاہیے تھا کہ اگر اس کی اجرت لینا چاہتا تھا تو کہتا میری ربوبیت کی اجرت دو، میں تمہیں پالتا ہوں، میرے رزاقیت کی اجرت دو، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میری الوہیت کی اجرت دو، میں نے تمہیں عبادت سکھائی ہے تو میری ربوبیت کی اجرت دو۔ لہذا خدا نے اپنی نہ ربوبیت کی اجرت مانگی، نہ اپنی اللہ نے الوہیت کی اجرت مانگی، نہ اپنی خلاقیت کی اجرت مانگی، نہ اپنی مغفرت کی اجرت مانگی، نہ اللہ نے کسی بھی کام میں جتنی نہ اپنی رحمت کی اجرت مانگی کہ میں تم پہ رحمتیں نازل کرتا ہوں، اللہ نے کسی چیز پہ اجرت کو طلب نہیں کیا۔ کیوں طلب نہیں کیا؟ جبکہ سب کچھ اللہ کا تھا، اللہ کو دینا تھا، وہ اللہ نے اسی لیے نہیں کیا کہ اگر اللہ اپنا حق بنا دیتا اور اجرت وہ اپنے حق کی رکھ دیتا تو انسان یہ اس بات کا گمان کرتا کہ یہ مودت اہل بیت تو اللہ کا حق ہے، اگر اس دنیا میں ادا نہیں بھی کیا خدا ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن ذات خدا نے کہا کہ میں اس کو حق رسول بنا کر واجب کروں گا تاکہ اگر تم معاف کرنا بھی چاہو تو میں میرے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی جب تک تم میرے حبیب کو راضی نہ کر لو۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار ہی اس لیے دیا کہ انسان رسول کی عظمت کا انکار نہ کرے، ان کی زحمتوں کا انکار نہ کرے، ان کے لطف و عنایت کا انکار نہ کرے کہ رسول نے کس زحمت سے دین کو بھیجا ہے، انسان دین کو لے کر آئے، کس طرح سے دین کو نشر کیا ہے۔ انسان کل یہ نہ ہو جائے کہ وہ صرف اللہ ہو کرتا رہ جائے، توحید پرست ہو جائے اور رسول کو بھول جائے۔ لہذا اللہ نے کہا تم پورے دین پر عمل کرو، لیکن اگر تم نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، یا دوسرے الفاظ میں اگر تم نے میرے حبیب کو اجرت عطا نہیں کی، ان کو اجر نہیں دیا، تو نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا حج قبول ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اور یہ حرام ہوتا اس لیے ہے کہ انسان جب بھی کسی چیز کو غصب کر لیتا ہے، وہ جس چیز کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ چیز غصب بھی کہلاتی ہے، اس چیز پہ حق نہیں ہوتا انسان تصرف کرے۔ جب تک علی سے محبت نہ ہو، جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو، انسان کو اللہ نے حق ہی نہیں دیا ہے کہ وہ نماز کے مصلے پہ کھڑا ہو سکے، وہ اس کے کعبے کا طواف کر سکے، وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ سکے، وہ اپنی روپے پیسے پہ زکات دے سکے۔ اللہ نے اس سے حق سلب کر لیا ہے کہ جب تک تم میرے نبی کی رسالت ادا نہ کرو گے، اہل بیت سے محبت نہ کرو گے، اس وقت تک میں تم سے نہ کلام کروں گا، نہ تمہیں اجازت دوں گا تم میری بارگاہ میں کلام کرو۔
صلوات پر محمد و آل محمد۔
عزیزان محترم، کیونکہ خدا بند متعال نے قرآن کو ایک طرف رکھا، نماز کو ایک طرف رکھا، روزے کو ایک طرف رکھا، حسن عبادت کو ایک طرف نہ، حسن والدین کو ایک طرف رکھا، قرآت کو ایک طرف رکھا، رضایت کو ایک طرف رکھا، روزوں کو ایک طرف رکھا، حج کو ایک طرف رکھا، کہا یہ ساری عبادتیں تم ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، میں دوسرے میں ان کے مقابلے میں مودت چاہتا ہوں۔ لہذا قیامت کے دن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جب جب انسان اپنے اعمال لے کر جائے گا تو وہاں پہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا جواز جنت کہاں ہے, تمہارا جنت کا پرمٹ کہاں ہے, تو پوچھیں گے پلٹ کے جنت کا پرمٹ کیا ہوتا ہے, کہا اسے حب علی کہتے ہیں. اگر کوئی عبادت حب علی پہ تولی جائے گی, اگر وہ حب علی کے ساتھ ہوگی تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اگر حب علی کے ترازو میں خدا نے کسی عبادت کو ڈالا, اس پیمانے سے تولا, اگر عبادت تو نکلی, حب علی میں کمی تھی, تو خدا اس عبادت کو رد کر دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال میں ضرور پیدا ہوتا ہے, ایک سوال ضرور یہاں پیدا ہوتا ہے جان محترم, کہ اللہ نے اہل بیت کو بہت عظمت دی, لیکن اتنی زیادہ اہل بیت کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ ساری عبادات, سارا دین, سارا مذہب, پورے اجر رسالت جو ہے اہل بیت کی مودت و محبت میں رکھ دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ دیکھیں, اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں سوال اٹھتا اور اس وقت کے مسلمان یہ سوال اٹھاتے تو ان کو سمجھانا بھی مشکل تھا اور ان کے سمجھ میں نہ آتا. لیکن آج کے مسلمان کے لیے سمجھنا آسان ہے, اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو بنا وہ خاندان رسالت سے محبت, عدم محبت کا تھا, ان کی ولایت عدم ولایت کا تھا. مسلمانوں میں اختلاف جہاں سے شروع ہوا, جہاں سے ابتدا مسلمانوں میں ہوئی ہے, وہ علی سے محبت میں اور علی کی محبت میں کمی میں. جن جو علی کی محبت رکھتے تھے انہیں علی کو تسلیم کیا, جن علی سے محبت نہیں رکھتے تھے انہیں علی کو ریجیکٹ کیا. یہ امیر المومنین کی وہ ذات تھی. پیغمبر اسلام بھی جانتے تھے اور اللہ بھی جانتا تھا کہ معیار ہمیں علی کو بنانا پڑے گا تاکہ حق اور باطل کا پتہ چل سکے, ورنہ تو نماز سب پڑھ رہے ہوں گے, روزہ تو سب رکھیں گے, حج تو سب کریں گے, زکات تو سب دیں گے, لیکن دیکھتے علی کی ولایت کو کون قبول کرتا ہے, کون ریجیکٹ کرتا ہے, کون علی کی محبت کو دل میں رکھتا ہے, کون علی کی محبت کو دل میں نہیں رکھتا ہے. لہذا علی علیہ السلام کو معیار بنایا جہاں پر علی علیہ السلام پہن لے, کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا خدا اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دے گا, یظہر الدین علی کل دین, خدا تمام کے تمام دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دے گا. جب تمام ادیان پہ ظاہر کرے گا تو خدا کا دین ہوتا کیا ہے, خدا کا دین کہتے کسے ہیں, خدا کے دین کی تعریف کیا ہے؟ خدا کا دین یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے, انسان روزہ رکھے, انسان حج کرے, توحید پر عقیدہ ہو, قرآن پہ عقیدہ ہو, حشر پہ عقیدہ ہو, قیامت پہ عقیدہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر مرنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو ہم اس کو تلقین پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حق ہے, رسول حق ہے, نبوت حق ہے, امامت حق ہے, قیامت حق ہے, نار حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, کتاب حق ہے, وحی حق ہے, فرشتے حق ہیں, حساب و کتاب حق ہے. یہ اس کو ہم کیوں تلقین پڑھاتے ہیں؟ تاکہ اس کو پتہ چل جائے یہ تمام چیزیں حق ہیں. خدا بندے متعال کے دین کا نام ہی یہ چیزیں ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو حق اور حقیقت رکھتی ہے اسے خدا کا دین کہتے ہیں. خدا کا دین اسی کو کہتے ہیں جو حق اور حقیقت ہو. اگر حق سے ہٹ جائے تو اسے خدا کا دین نہیں کہتے. لہذا اگر ہمیں قرآن نظر آئے اور وہاں پر حق نظر نہ آئے تو ہم اسے قرآن نہیں سمجھتے. نماز ملے اور وہاں پہ حق نظر نہ آئے تو اسے نماز نہیں کہتے. روزہ ملے اور وہاں پر حق نظر نہ آئے تو اسے روزہ نہیں کہتے. حج کوئی کرے لیکن وہاں پہ حق نظر نہ آئے تو اسے ہم روزہ حج نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کل میں نے حدیث سنی تھی, سنائی تھی آپ کو, کہ رسول خدا فرماتے ہیں الحق ما علی و علی ما الحق. یعنی اگر نماز ہے تو علی کے ساتھ, روزہ ہے تو علی کے ساتھ, زکات ہے تو علی کے ساتھ, حج ہے تو علی کے ساتھ, توحید ہے تو علی کے ساتھ, نبوت ہے تو علی کے ساتھ, جنت ہے تو علی کے ساتھ, ملک ہے تو علی کے ساتھ, فرشتے ہیں تو علی کے ساتھ, حشر ہے تو علی کے ساتھ. اگر بغیر علی کے ہے تو یہ ظاہر اسلام ہے, اس کو اسی دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے. اگر حقیقت ایمان چاہیے تو علی سے محبت کرنا.
اس
اس لیے علی بن ابی طالب کی صفت حق بیان کی. اس لیے کہ انسان ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو, دین پہ عمل کر رہا ہو اور اسے حق سمجھ رہا ہو. اللہ کے رسول نے حق کی تعریف خود کر کے چلے گئے کہ حق وہ نماز ہوگی جو علی کے ساتھ ہوگی, حق روزہ وہ حق کہلائے گا جو علی کی محبت کے ساتھ ہوگا. اگر بغیر علی کے دین کسی نے لے لیا تو اس دین کو تو اتمام کی نہ سند ہے نہ کمال کی سند ہے. اس لیے جب دین کو خدا نے کامل کیا ہے تو وہ بھی ولایت علی پہ, جب نعمتوں کو تمام کیا ہے تو وہ بھی ولایت علی پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
اذان محترم, اس مقام و منزلت کے بعد
کیا
کہ اس مقام اور مرتبے کے بعد علی ابن ابی طالب بھی جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو کہتے ہیں فزت رب الکعبہ, میں رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. اتنی عظمتوں کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ یہ فضیلتیں مجھے سب اس نے عطا کی ہیں, اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے, یہ مقام اس نے دیا ہے, امیر المومنین اس نے مجھے بنایا ہے. لہذا اگر دنیا سے میں اس کی عبادت کرتے ہوئے جا رہا ہوں تو مقصد حیات کو پورا کر کے جا رہا ہوں. لہذا اسلام کے اوپر جب بھی وقت پڑا ہے اور جہاں بھی وقت پڑا ہے تو وہاں پر ابو طالب اور ان کی اولاد نظر آئی ہے, انہیں کا گھرانہ نظر آیا ہے, انہیں کا خاندان نظر آیا ہے. پورے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اعزان محترم, یہاں پہ ہر بچہ مجاہد.
سبحان اللہ.
آج ان بچوں کا تذکرہ ہے کہ جن بچوں کی کل ہم نے جن بچوں کا تذکرہ کیا تھا ان کے جنازوں پہ تو ان کی ماں رونے والی نہیں ہے, اس لیے ان کے جنازوں پہ تو نہیں رویا گیا. لیکن یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی ماں تھی لیکن ماں نے گریہ نہیں کیا. آج ان کا ماتم کرنا اس لیے آج ان پر اتنا گریہ کرنا ہے کہ ان بچوں پہ ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا, یہ سوچ کے گریہ کرنا ہے, یہ سوچ کر ماتم کرنا ہے ان کی ماں نے ان پر ماتم نہیں کیا. یہ وہ بچے ہیں جو کم سن ہیں, اپنے ماموں سے اجازت لینا چاہتے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دے, کہتے بیٹا مناسب نہیں ہے, تمہاری ماں تنہا ہو جائے گی, باپ بھی تمہارا بیمار ہے, وہ مکے میں ہے, ماں یہاں تنہا ہے, تو اپنی ماں کا سہارا بنو. دو ہی تو فرزند ہو تم زینب کے, تم زینب کے دو ہی فرزند ہو, جناب عبداللہ کی پھر نسل نہیں چلی, جناب عبداللہ کی دو ہی فرزند تھے. لہٰذا جان محترم بچوں کو اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ ماں کے پاس جاتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں ماں آپ کسی طرح ماموں سے اجازت دلا دیں. ماں کہتی ہے بیٹا تم اب تک کیوں زندہ ہو. ماں پلٹ کے کہتی بیٹا اب تک تم لوگ کیوں زندہ ہو, جبکہ حسین پہ قربانیوں کا سلسلہ صبح صبح سے شروع ہے. کہا ماں اب ہم سے ناراض نہ ہو, آپ خود چلیں ماموں سے اجازت دلا دیں, ہم خود قربان ہونا چاہتے ہیں لیکن ماموں ہمارے اجازت نہیں دیتے, مولا ہمارے اجازت نہیں دیتے. جناب زینب آتی ہیں خیمے حسینی میں اور آنے کے بعد امام حسین سے التجا کرتی ہیں, کہتی ہیں بھیا حسین میں چاہتی یہ ہوں کہ میں اپنی ماں زہرا کے سامنے سرفراز رہوں, میں چاہتی یہ ہوں کہ ماں زہرا کے سامنے میں شرمندگی نہ ہو. حسین آپ کو تو شہید ہونا ہے, آپ تو کہہ چکے ہیں آپ کو تو جانا ہے, لیکن میری ماں نے اگر مجھ سے پوچھ لیا, میری ماں نے مجھ سے پوچھا تم نے اپنے بچوں کو تو بچایا تھا, وہ عصمت کی کنیز ہوں, میں عصمت کی کنیز ہوں, وہ عصمت کی شہزادی ہے, اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گی. میرے بھائی آپ ان کو اجازت دے دیں. امام حسین نے کہا نہیں بہن تم یہاں پر تنہا ہو, تمہارے بچے ہیں, میرے بعد کیا ہونا ہے, مصیبت کا وقت ہوگا, عبداللہ بھی ساتھ نہیں ہے, تمہیں ان بچوں کا سہارا ہوگا. ایک مرتبہ زینب نے کہا آپ جانتے ہیں عبداللہ نے مجھ سے کیا کہا تھا. کہا کیا کہا تھا؟ کہا جب یہ قافلہ چل دیا تھا تو مجھے عبداللہ نے بلایا تھا اور میں ڈر گئی تھی, میں نے جا کے عبداللہ سے کہا تھا عبداللہ خیریت تو ہے, آپ نے مجھے واپس کیوں بلا لیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھے روکنا چاہتے ہیں. تو عبداللہ گریہ کرنے لگے, کہا خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں حسین کی نصرت سے تمہیں روکوں, بیماری نے مجھے مجبور کر دیا ہے, ورنہ میں اپنے آپ کو بھی حسین پر قربان کرتا. کہا لیکن زینب میری خواہش ہے, اگر اس خواہش کو تم پورا کر دو. جناب عبداللہ سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا یہ دو بچوں کو لے جاؤ, ایک تو اپنی طرف سے قربان کرنا, ایک کو میری طرف سے قربان کرنا, تاکہ
حسین پر یہ بچے قربان ہو سکے. میں رسول کے سامنے سرفراز ہو چکوں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں کو آپ کے بچے پہ قربان کیا. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تم نے مجبور کیا ہے, اب ان کو مجھے اجازت دینی پڑے گی. امام مظلوم اجازت دیتے ہیں, جب اجازت دیتے ہیں ایک کو امام حسین بٹھاتے ہیں, دوسرے کو امام جناب عباس تیار کرتے ہیں, ایک کے سر پہ وہ امامہ باندھتے ہیں, ایک کے سر پہ غازی امامہ باندھتے ہیں, ایک کے تلوار امام حسین باندھتے ہیں, دوسرے کو غازی تیار کرتے ہیں, دونوں بچوں کی کمر پہ دبکا کے کہتے ہیں بیٹا بنی ہاشم کے خاندان سے ہو, بیٹا تم آل رسول کے خاندان سے ہو, بیٹا تم جعفر کی اولاد سے ہو, بیٹا تم علی کے خاندان سے ہو, لہذا اس طرح سے جنگ کرنا جس طرح سے جنگ کا آنکھ ہو. ایک مرتبہ ماں نکل کے آتی ہے, ماں کر ایک جملہ کہتی ہے, کہتی ہے میرے بچوں یاد رکھنا میرا بھائی حسین پیاسا ہے, میرے بھائی حسین کے بچے پیاسے ہیں, اگر جنگ کرتے ہوئے فرات کی طرف چلے بھی جانا, فرات کے پانی کو منہ نہ لگانا, میرے بچوں میں دودھ نہ بخشوں گی اگر تم نے پانی پی لیا, اس لیے کہ میرا مولا پیاسا ہے. جاؤ, میں نے خدا کے حوالے کیا, ماں نے بچوں کو رخصت کیا, دونوں بچے میدان میں آتے ہیں, آ کے رجز بڑھتے ہیں, ایک کہتا ہے میں علی کا پوتا ہوں, میں حیدر کرنال کا پوتا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں جعفر طیار کا نواسا ہوں, کس میں ہمت ہے, وہ آئے میرے سامنے, میں اہل بیت کے خاندان سے ہوں. لہذا دونوں آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد اس طرح سے حملہ کرتے ہیں, کہلے مقاتل نے لکھا سینکڑوں افراد کو واصل جہنم کیا, بھگدڑ مچ گئی, فوج نے کہا ان کو اکیلے نہیں لڑا جا سکتا, ان سے مل کے نہیں لڑا جا سکتا, ان کو آپس سے تنہا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ علی کے شیر ہیں, کیونکہ یہ جعفر طیار کا خون ہے, ان سے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی, کچھ اس طرح سے کرو کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دو. لیکن بھائی ایک دوسرے سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے, بھیا جب جنگ کرنا تو پلٹ کے دیکھتے رہنا, بھائی کو دیکھ کر بھائی کا حوصلہ بڑھتا ہے, ہر بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ رہا تھا, دشمن پہچان گئے یہ بھائی جب ان کو ہم جدا کر دیں گے ان کے حوصلے شکست ہو جائیں گے. عزیز, اس طرح سے بچوں پہ حملہ ہوا کہ ایک فوج کا دستہ بیچ میں آ گیا, دونوں بچوں کے درمیان حائل ہو گیا, اور فوج نے گھیر کے بچوں پر حملہ کیا, اور بچے اس طرح سے شہید ہوئے. کیا آواز دیا, السلام علیکم قمر بنی ہاشم, السلام علیکم یا عباد اللہ, اے مولا حسین, اے عباس, اے امو عباس آئیے, اے امام عباس آئیے, آ کے ہم کو لے جائیں. امام حسین آتے ہیں, جناب عباس آتے ہیں, دونوں کا جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, خیمے میں اعلان ہوتا ہے زینب کی قربانی آ رہی ہے. بس یہ سننا تھا کہ زینب نے سجدے میں سر گرا دیا, خدا کا شکر کیا, اے خدا تو نے زینب سے بھی کچھ قبول کر لیا, تو نے اپنی بارگاہ میں زینب کے بچے قبول کیے, بیویوں نے ہلکا کیا, لیکن زینب جنازوں کے پاس نہ آئی, کہا میں اپنے خدا کا شکر کر رہی ہوں, بیویوں نے بچوں کا ماتم کیا. عزیزوں, یہ ماں صبر کرتی رہی, کہا میں نے تو اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, خدا سے دعا کرو میرا حسین بچ جائے, میں نے تو اپنے بچے قربان کر دیے, بیویوں میرے بچوں کے جنازے پہ دعا کرو کہ میرا حسین بچ جائے. عزیزوں, لیکن حسین نہ بچ سکے. یہ واقعہ کربلا ہو چکا, جب شام کے زندان میں عزیزوں جب رہائی ہوئی ہے تو امام سجاد شرط بیان کرتے ہیں, امام کہتے ہیں ہمارے تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں اور ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس دیے جائیں. عزیز, عجیب منظر تھا, عجیب منظر تھا جب شہداء کے سر آ رہے تھے, اسیر ایک سال کے بعد اپنے شہیدوں سے مل رہے تھے, لہٰذا ایک عجیب کورام تھا. پہلے حسین کا سر آیا, جلدی سے زینب آگے بڑھی, اپنی آغوش میں لے کے گریا شروع کیا, کہا بھیا بڑا تنگ کیا آپ کے بعد, بھیا میری چادر لٹ گئی, جناب عباس کا سر آیا, جناب کلثوم نے آغوش میں لے لیا, بھیا ہم تیرے بھروسے میں آئے تھے, میرے بھائی ہم تیرے ساتھ آئے تھے, لیکن ہماری چادریں چیلی ہر بیوی اپنی بے پردگی کا اعلان کرتی ہے، اس میں گریا کرتی ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے جناب مسلم کا سر لیتا ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر کا سر لیتا ہے، ایک ماں اٹھتی اپنے چھ ماہ کے لیے اصغر کا سر لیتی ہے، ہر بیوی نے ہر ایک کا سر لے کر ماتم شروع کیا، لیکن تشت میں یہ دو سر باقی رہ گئے جنہیں آنو محمد کہتے ہیں۔ شام کی عورتوں نے گریا شروع کیا، کہا لگتا ہے ان کی ماں مر گئی ہے، آؤ ان بچوں کا ماتم کریں، ان کا ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، کہا ایسی بدعا نہ دو، ارے شام کی عورتوں ان کی ماں زندہ ہے، میں نے ابھی بھائی کا ماتم نہیں کیا، میں اپنے بھائی کے غم میں ہوں، میں پہلے بھائی کا ماتم کروں گی، مجھے بھائی کا ماتم نہ کرنے دیا۔ بیویوں نے دونوں سروں کو اٹھایا اور ان کا ماتم کیا، ان کو بوسے دیے، ان کو غسل دیا گیا۔ عزیزوں یہ قافلہ کربلا سے شام سے کربلا پہنچ گیا، کربلا پہنچ کر بھی حسین کی قبر پہ جا کر گریا کیا، حسین کی قبر پہ جا کر ماتم کیا، لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ زینب کربلا سے مدینہ پہنچ گئی، مدینہ قبر رسول پر پہنچ گئی، وہاں بھی جا کر بچوں کا تذکرہ نہیں کیا، جا کر رسول اللہ سے شکایت رد نہیں کی، یا رسول اللہ، یا جدہ، میرا حسین مارا گیا، یا جدہ، ہمیں اسیر کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کی نواسیوں کی چادر چھینی گئی، لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ایک مرتبہ زینب اپنے جب گھر چلی گئی، جب بھائی کا ماتم ہو چکا، جب عزاداری ہو چکی، مدینے والوں سے پرسہ لے چکی، تو جناب عبداللہ نے کہا جی بھی اب بہت وقت ہو گیا، آپ گھر آ جائیے۔ جناب زینب نے کہا اچھا میں گھر آتی ہوں۔ جناب زینب گھر کے اندر چلی گئی، اب یہ گھر کے اندر گئی، اس وقت عبداللہ موجود نہ تھے، عبداللہ اب تک مل نہ سکے تھے زینب سے۔ زینب اپنے بال کھول کے اپنے گھر میں بیٹھی گریا کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ داخل ہوئے، عبداللہ نے دیکھا کوئی بی بی وسط حسین میں بیٹھی ہے، کہا بی بی تم کسی غلط گھر میں آ گئی ہو، میری بیوی گھر پہ نہیں ہے، زینب جب آئے اس سے مل لینا۔ ایک مرتبہ بالوں کو منہ سے ہٹا کے کہا اے عبداللہ اپنی زینب کو نہ پہچانا، کہا زینب جب میں نے تجھے رخصت کیا تھا تیرے بال سیاہ تھے، یہ سفید کیسے ہو گئے؟ زینب نے کہا میں بتا نہیں سکتی عبداللہ، مجھ پر بڑی مصیبت گزری ہے عبداللہ، مجھ پہ بڑی مصیبت گزری۔ پھر عبداللہ کو زمین پہ بٹھا لیا، کہا عبداللہ میں تمہیں بتاؤں، میں نے تمہاری نصیحت پہ عمل کیا تھا، میں نے محمد کو تمہاری طرف سے اور ان کو اپنی طرف سے قربان کیا تھا، لیکن میں نے نہ کربلا میں ماتم کیا، نہ میں نے شام کے زندان میں ماتم کیا۔ اے عبداللہ میں اپنے بچوں پہ گریا نہیں کر سکی، لیکن جب سے میں گھر آئی ہوں میں نے ان کے مسلے دیکھے، میں نے ان کا اجرا